الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، دو ہفتہ پہلے یہ بات میں نے عرض کی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ رہے، ان کی تربیت میں جو لوگ رہے وہ صحابہ کہلائے، اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام کا مرتبہ یہ امت میں سب سے اونچا ہے. اس کے بعد جو ان سے ملا ہوا زمانہ ہے، جس کو تابعین کا زمانہ کہتے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ. یہ تین زمانے ایسے ہیں جن کے اوپر خیر زمانے کا اطلاق کیا گیا، بہترین زمانے کا اطلاق کیا گیا. حدیث پاک میں فرمایا: خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. زمانوں میں سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے. قرنن زمانے کو کہتے ہیں، اور قرنن کا اطلاق 100 سال پر ہوتا ہے، ایک صدی پر ہوتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی کا اگر آپ موازنہ کرو گے تو کم و بیش صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، وہ 100 صدی کے اندر وہ اس دنیا سے انتقال فرما گئے، سوائے اکا دکا صحابی جن میں حضرت انس ہیں غالباً، جن کی وفات ہوتی ہے 110 کے اندر. قرنی، حدیث پاک میں فرمایا زمانہ وہ بہتر ہے جو میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا ہوا ہے، پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا ہوا. یہ ان تین زمانوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانے کا اطلاق فرمایا، اور یہ بہترین زمانہ جس کے اندر لوگ تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان میں خیر و برکت زیادہ تھی، بھلائیاں زیادہ تھیں، لوگوں کا رجحان دین کی طرف زیادہ تھا. آہستہ آہستہ جب ممالک فتح ہونے لگے اور مسلمانوں کے پاس دوسرے ممالک ان کے زیر قبضے میں آئے اور دنیا بھی آئی، تو ظاہر بات ہے کہ دنیا جب آتی ہے تو اپنا رنگ ساتھ لاتی ہے. اس میں بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے مال و متاع کے اندر، زیب و زینت کے اندر اتنے رچ بس گئے کہ وہ آخرت سے غافل ہو گئے. پھر بھی اتنا نہیں ہوئے جتنا ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس زمانے کے اعتبار سے کہا جاتا تھا، چاہے وہ بادشاہ ہوں، اس وقت کے عمرا ہوں، سلاطین ہوں، حاکم ہوں، جن کے یعنی واقعات تاریخوں کے اندر بھرے پڑے ہیں، سوائے کچھ بادشاہ کے، عمر ابن عبدالعزیز ہیں یا اس کے علاوہ دوسرے جو بادشاہ ہیں، تو ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو بہترین بادشاہ گزرے ہیں. تو کہنے کا منشا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول خیر امتی کرنی، میرا زمانہ یہ بہتر زمانہ ہے. کسی موقع پر فرمایا بہترین زمانہ وہ ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا. یہاں اس حدیث میں اگر آپ غور کرو گے تو وہاں چار لفظ ہیں کرنی. علماء کرام نے یہاں بعض حکمتیں بتلائی ہیں. فرماتے ہیں کہ صدیق کے اخیر میں قاف ہے، عمر کے اخیر میں را ہے، عثمان کے اخیر میں نون ہے، اور علی کے اخیر میں یا ہے. خیر امتی کرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرا زمانہ اور میرے خلفاء کا زمانہ. یہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ زمانہ بھی بہتر ہوگا، اور حدیث اس پر دلیل ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ صحابہ اور تابعین کا جو زمانہ رہا ہے وہ تقریباً 100 اور 150 کے قریب کا رہا ہے. صحابہ کا زمانہ تو 100 سال کا رہا ہے، لیکن تابعین تبع تابعین کا 100 سے 150 کے قریب رہا ہے. بہرحال یہ وہ زمانہ تھا جو کہ بہترین زمانہ تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا 2 ہفتے سے اور اس سے پہلے والے ہفتوں سے کہ بھائی ہم اور آپ صحابی نہیں بن سکتے، ہم اور آپ تابعی نہیں بن سکتے، ہم اور آپ تبع تابعین نہیں بن سکتے. وہ وقت تو چلا گیا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اپنے نبی کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، اپنے تابعین کے لیے. لیکن آپ اگر بن سکتے ہیں تو ولی بن سکتے ہیں، اللہ کے قریبی دوست بن سکتے ہیں. اور اس پر میں نے یہ آیت عرض کی تھی آپ لوگوں کے سامنے، اللہ ولی الذین آمنوا. دیکھو اللہ نے اپنی ولایت کی نسبت ایمان والوں کی طرف کی کہ اللہ ولی ہیں، دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ولایت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ بھائی جس میں دونوں طرف سے رضامندی ہو. کوئی آدمی آپ کو یوں کہے کہ میں آپ کا دوست ہوں، اور آپ کے پیٹ پیچھے وہ آپ کی برائیاں کرے، آپ کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہو، تو ایسے کو ولی نہیں کہتے، ایسے کو ولی نہیں کہتے، ایسے کو منافق کہتے ہیں. اور یہ لوگ حضور کے زمانے میں بھی تھے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ ولایت دونوں طرف سے ہوتی، دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے. ہم اپنی طرف سے آگے بڑھیں تو اللہ تعالی کی رحمت ہم سے زیادہ قریب ہوگی. جیسے میں نے کسی موقع پر کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ انسان اللہ کے قریب فرائض کو چھوڑ کر نہیں ہو سکتا، کہ فرائض چھوڑ دیں اور وہ اللہ کا قریب بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے. نہیں، فرائض ضروری ہیں، اور ہر حکم کے جو فرائض ہیں، نماز کے فرائض اپنی جگہ پر ہیں، روزے کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، حج کے ہیں فرائض. ان فرائض کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے حنفیہ کے یہاں واجبات کا، تو وہ بھی فرض کے قریب قریب ہے. دوسرے ائمہ کے یہاں وجوب کا درجہ نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ کا ہے، لیکن سنت مؤکدہ کا درجہ ان کے نزدیک یہ واجب کے برابر ہے. یاد رکھو، آپ اس سے دھوکہ نہیں کھانا کہ ان کے یہاں واجب تو ہے نہیں، حنفیہ میں کیسے آ گیا. تو ان کے یہاں سنت مؤکدہ جو ہیں فرض کے بعد وہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے. پھر آتی ہیں سنت غیر مؤکدہ. یہ تمام چیزیں جو درجہ بدرجہ ہیں ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے کہ فرائض، فرائض کے بعد واجبات، واجبات کے بعد سنن، پھر دونوں سنتیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ حضور کے وہ طریقے جو آپ کے ایکشن سے ظاہر ہیں، آپ کے قول فعل سے ظاہر ہیں. بعض علم بلکہ محدثین کے ہاں یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کسی بات کو کہا یا حضور نے کسی کام کو کر کے دکھلایا، یہ دو چیزیں، اور حضور کی موجودگی میں صحابہ نے کوئی کام کیا اور اس پر نبی نے نکیر نہیں فرمائی، نبی نے اس پر نکیر نہیں فرمایا، نبی نے انکار نہیں کیا، یہ بھی حدیث کا درجہ ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ نبی کی منشا یا اللہ کی منشا کے خلاف ہوتا تو فوراً اللہ کا حکم آتا، اللہ اس سے روک دے، جیسے بہت سے احکام کے اندر ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سنت کے پھر دو درجے ہیں، مؤکدہ غیر مؤکدہ۔ جب ان تمام چیزوں میں آدمی آگے بڑھتا ہے تو یہ مستحبات میں آگے بڑھتا ہے، نوافل میں آگے بڑھتا ہے۔ اب اگر حدیث دیکھو گے یا حدیث کی ٹرمز دیکھو گے تو وہاں آپ کو نفل کا درجہ نہیں ملے گا، وہاں سنن فرائض کے علاوہ جتنے ہیں ان تمام کو نفل کے اندر ذکر کیا ہے، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہوں، غیر مؤکدہ ہوں، مستحبات ہوں، نفل ہوں، تو وہاں نوافل میں، نوافل کے معنی ہے زیادہ کرنے کے۔ بھائی ایک آدمی کوئی عمل زیادہ کر رہا ہے تو زیادہ کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، تو فرائض میں کامل ہونا، واجبات میں کامل ہونا، سنن کے اندر کامل ہونا، پھر مستحبات اور نوافل کی طرف بڑھنا، اور ان تمام، اور پھر ہر درجے میں، عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، اور معاشرت کے اندر بھی، عبادات کے اندر بھی، معاملات جو ہیں آپ کے، ڈیلنگز جو ہیں ان کے اندر بھی، چاہے آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ زراعت کر رہے ہیں، آپ کسی کمپنی کے اندر ہیں، یہ تمام چیزیں۔ ایک تو ہے کہ آپ کا اپنا وہ حق جو فرض ہے آپ لے رہے ہیں، آپ کے وہ حقوق جو آپ کے واجب ہیں وہ آپ لے رہے ہیں، آپ کے وہ حقوق جو آپ کے آپشنل ہیں وہ آپ لے رہے ہیں، لیکن ان تمام کے بعد اگر کوئی چیز پیش آ گئی، آپ کا اپنا حق ہے، آپ اپنے اس حق کو چھوڑتے ہو تو پھر اس کو اخلاق کہا گیا۔ آپ کا حق ہے لیکن آپ اس کو چھوڑتے ہو دین کی وجہ سے کہ دین مجھے یہ کہہ رہا ہے، یا کوئی آدمی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہو، تو یہ تمام چیزیں، اس سے انسان اللہ کے قرب کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی نزدیکی کی طرف بڑھتا ہے، اور اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا جب یہ ان تمام چیزوں کے اندر آگے بڑھتا ہے، فرائض، واجبات، سنن اور نوافل کو پورا کرتے ہوئے یہ آگے بڑھتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا پھر میں اس آدمی کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی یہ وہ بات سنے گا جو حق پر مبنی ہے، ناحق بات پر، بات پر یہ آدمی غصہ ہو جائے گا، اس کو غصہ آ جائے گا، یہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت اس کے ساتھ ہے، یہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو معلوم، پھر حدیث پاک میں فرمایا پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کوئی پکڑتا ہے۔ اب یہ ظالم کی مدد نہیں کرے گا، مظلوم کی مدد کرے گا، ظالم کی مدد اس طور سے کرے گا کہ ظالم کو ظلم سے روکے گا، اس حدیث کے بنا پر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر الظالم والمظلوم، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا دو، سمجھ میں آ گیا، لیکن ظالم کی مدد کرنا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان کی وجہ سے، تمہارے ہاتھ کی وجہ سے تم اس کے ظلم کو روک دو۔ یہ تو اب اس کا ہاتھ حق کے لیے اٹھے گا، حق بادوں کے لیے اٹھے گا۔ پھر آگے فرمایا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پیر ان کاموں میں چلیں گے جو نیک کام ہے، برائی کے کاموں کی طرف نہیں چلیں گے۔ اس لیے کہ ان اعضاء کا تعلق ہے ہمارے گناہوں سے، ہم انہی سے کرتے ہیں، چاہے زبان ہو، آنکھیں ہوں، ہاتھ ہو، ہمارے پیر ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا کر اس کو گناہوں سے روک دیتے ہیں، اس کو برے کاموں سے روک دیتے ہیں۔ کان اب برے کام یا لغو کاموں کی طرف اپنا کان نہیں لگائیں گے، زبان بولے گی نہیں، وہ چپ رہے گی، زبان چپ رہے گی، وہ حق کے باتوں میں بولے گی، ناحق باتوں سے یہ اعراض کرے گی۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم اللہ کے بنتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے، اور اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی معیت ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ آدمی اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نبی نہیں بن سکتے، ہم صحابی نہیں بن سکتے، نہ تابعی بن سکتے ہیں، نہ تبع تابعی بن سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے اپنی ولایت کی نسبت جو ہمیں دی ہے، ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنا ہے، اور وہ لاج یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور اللہ کا قرب، جیسے میں نے بتلایا کہ جتنے دین کے شعبے ہیں ان کے اندر آگے بڑھتے جانا، ہر چیز کے اندر آگے بڑھنا، اور ہمارے اخلاق اس طرح کے ہوں جس طرح نبی کے اخلاق تھے، ان پر آنا۔ جب تک ہم یہ بات نہیں کریں گے، وہاں تک ہم اگر یہ چاہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہو، کیسے ہوگی بھائی؟ اللہ کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ میں نے کسی موقع پر آپ لوگوں کو یہ بات بھی عرض کی تھی، آپ نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ جس زمانے کے اندر تم ایک دین کا حصہ چھوڑو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، آپ نے صحابہ سے فرمایا۔ لیکن میری امت پر، یعنی اگر دین کے 10 حصے ہیں، ان 10 میں سے تم نے ایک حصے کو چھوڑ دیا، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ اللہ کی مدد سے محروم رہو گے۔ اور ہم اور آپ جس زمانے کے اندر ہیں، اس زمانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ لوگ دین کے ایک حصے پر اور دین کے ایک جز پر عمل کر لیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے کوئی آدمی ہاتھ پر انگارہ رکھے یا انگارے پر چلے، نہیں چل سکتا انسان، حالات کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے۔ اور آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ ایسے اس زمانے کے اندر دین پر جمنے والا، دین پر عمل کرنے والا، دین پر اپنی زندگی کو گزارنے والا، اس کا ثواب میرے ان صحابہ سے 50 صحابہ کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا درجہ صحابہ کی طرح ہوگا، نہیں، ثواب ان کے اعتبار سے ہوگا، درجے میں تو وہی لوگ بڑے ہوئے ہیں۔ تو معلوم یہ ترجیح ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے دین کی طرف آنے کی۔ تو دین ایک ایسا دین ہے، اور ہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا بھائی کہ دین کا تعلق صرف نماز کے ساتھ ہے یا روزے کے ساتھ ہے یا حج کے ساتھ ہے یا دوسری چیزوں کے ساتھ ہے، نہیں، صرف عبادت کے ساتھ نہیں ہے، عبادت کے علاوہ معاملات بھی تمہارے دین کا جز ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، وہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آپ نے فرمایا وہ تاجر انبیاء کے زمرے میں ہوں گا۔ کسی جگہ فرمایا کہ تاجر امین وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں آپ نے دونوں کو ایسے ملا کر فرمایا، بعض فرماتے ہیں نہیں، اتنا فاصلہ رکھا جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، ان کے درمیان ایسا فاصلہ ہوگا۔ تو جو آدمی تاجر ہیں وہ تجارت کے ذریعے اللہ کی ولایت حاصل کر سکتے ہیں، جو آدمی کام کرتے ہیں وہ کام کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ فرائض کو اپنے وقت پر ادا کرنا اور منہیات سے بچنا، ہمارے حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آج کا ولی وہ نہیں ہے جو نوافل زیادہ پڑھے، آپ آج کا ولی وہ ہے، حالات ایسے ہیں، اور آپ انوائرمنٹ ایسے ہیں، ایسے احوال کے اندر تمہارا اللہ کے فرائض اور واجبات کو ادا کرنا اور گناہوں سے رک جانا یہ اللہ کا ولی ہے۔ حالات ایسے ہیں تو اللہ کی ولایت کے لیے بھائی اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنا دوست بنا لیں، اور جب اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیں گے تو ہماری دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں اور دنیا کی زندگی کے بعد بھی، اور دنیا کی زندگی کے بعد بھی۔ اور وہی آیتیں جو میں نے پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ رہو، خبردار رہو، سنو۔ الا یہ عربی کا لفظ ہے، جیسے ہم فون آتا ہے تو کہتے ہیں بھائی ہیلو، حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے، حلا سے لیا گیا، یہ حروف تنبیہ ہے۔ حروف تنبیہ اس لیے ہے کہ آپ سامنے والے کو متوجہ کر رہے ہو، الا کر کے ہیلو یا ہیلا کر کے، الا سنو، آگاہ رہو۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی وہ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ہے۔ اور ان پر کیا ہے، دنیاوی زندگی میں کوئی خوف نہیں ہے، اور موت کے بعد کی زندگی پر بھی ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے برملا کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور وہ اس پر قائم رہے، اس پر مستقیم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں بھی وہ ہماری جو معیت ہے ان کے ساتھ ہوگی، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہوگی۔ حق تعالیٰ جل شان ہو ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہمیں اپنے اولیاء میں سے بنائیں، اور ہمیں ان احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ان اعمال سے ہمیں حق تعالیٰ محفوظ فرمائے اور بچائے جس سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، حق تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، جو لوگ بیمار ہیں حق تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔